اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم سحر. اس پروگرام میں آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں. ایک نئی سحر، ایک نیا موضوع اور ایک دلچسپ گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. ماہ مبارک رمضان، جس کے لیے قرآن کریم میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی مبارک مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم نے قلب پیغمبر پر قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو نازل کیا. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. علماء بیان کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس آئے کریمہ میں روزے کے فرض اور واجب ہونے کو صاحبان ایمان کے لیے بیان فرمایا ہے اور چند وجوہات پیش کی ہیں جس کی وجہ سے انسان اس روزے کی عظمت و فضیلت کو درک کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. خطاب ایک عام انسان سے نہیں، کسی ایک عام مسلمان سے نہیں، بلکہ صاحبان ایمان سے ہے، تاکہ صاحبان ایمان اپنی عظمت و بزرگی و فضیلت کو پہچان سکیں کہ جب پروردگار ایک خاص نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو اب اس بندے مومن کی بھی اپنی کچھ ڈیوٹی اور ذمہ داریاں ہیں. بہرحال، روزہ ایک عظیم عبادت کا نام ہے. خود صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پروردگار عالم نے روزہ اس لیے فرض اور واجب قرار دیا ہے تاکہ ایک مالدار انسان، ایک ثروت مند انسان، ایک غریب بندے خدا کی فقیری، تنگ دستی، ناداری کو درک کر سکے. ماہ مبارک رمضان بہترین موقع ہے جہاں ایک ثروت مند ایک فقیر کے بارے میں سوچ سکتا ہے، اور ایک فقیر اپنے حالات کی بنا پر جو فقر و فاقے کی زندگی بسر کر رہا ہے، وہ ماہ مبارک رمضان میں روزے کے ذریعے اپنے اس عمل کو بندگی پروردگار کا ذریعہ قرار دے سکتا ہے. آج اس پروگرام میں ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا اسلامی روزہ اور سماجی روزہ. اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے سرکار حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید احتشام عباس زیدی صاحب قبلہ. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور ہمارے دوسرے مہمان ہوں گے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید شبیب حسینی صاحب قبلہ. السلام علیکم. قبلہ،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
قبلہ، گفتگو کا موضوع آپ لوگوں نے بھی سنا، ہمارے ناظرین نے بھی، اسلامی روزہ اور سماجی روزہ. آج کے پروگرام میں ہم فرق واضح کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ کی گفتگو کے ذریعے اپنے ناظرین کے لیے کہ اسلام میں روزے کی کیا اہمیت ہے اور ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی روزے سے کیا سمجھتا ہے. دیکھیں، آج پوری دنیا میں خود صحت عامہ ایک اہمیت کا حامل موضوع ہے، اور روزہ یقیناً ایک بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے خود صحت کے لیے. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، صومو تصحوا، روزہ رکھو صحت پا جاؤ گے. لیکن یقیناً روزہ صحت کا ذریعہ اور سبب قرار پا سکتا ہے. اس کی شرط یہ ہے کہ ترک لذات کی بنا پر ہو، نہ کہ تیاری لذات کی بنا پر. تو قبلہ حسینی صاحب سے شروعات کرتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا ہم نے اسلام میں روزے کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھا نہیں ہے، اور آج روزہ صرف سماجی حد تک محدود ہو کر رہ گیا ہے؟ قبلہ، خود اسلام میں روزے کا حقیقی تصور اور مفہوم کیا پیش کیا گیا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد، روزے کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ انسان معقولات و مشروبات سے
پرہیز کرے،
کھانے اور پینے کی چیزوں سے پرہیز کرے اور دوری اختیار کر لے. اس لیے کہ اگر صرف کھانے اور پینے سے پرہیز کر لینے کا نام، اپنے کو روک لینے کا نام روزہ ہوتا، تو یہ مادیات کی سرحدوں میں محدود رہ جانے والی ایک چیز ہوتی. لیکن اس کے عمق میں، اس کی گہرائی میں، اس کے بطن میں اس سے ماورا اور اعلیٰ اور عرفا مفہوم چھپا ہوا ہے، اور اس روزے کے حقیقی مفہوم کو، اسلامی روزے کو ہم نہیں سمجھ سکتے تھے اگر اسلام کے رہبروں کے کلام نے ہمیں بڑھ کے سہارا نہ دیا ہوتا۔ چنانچہ جب ہم روزے کے حقیقی مفہوم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کم سے کم دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ الصوم هو الامساك عن كل ذنب، یا دوسرے لفظوں میں الصوم هو الامساك عن كل محارم، روزہ صرف کھانے اور پینے سے بچنے کا نام نہیں ہے، یا بعض وہ چیزیں کہ جس سے ظاہری طور پہ، ظاہری لذات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اس سے پرہیز کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر گناہ اور اللہ کی ہر طرح کی نافرمانی سے بچنے کا نام روزہ ہے۔
جی ہاں،
اور دوسرے لفظوں میں جو میں نے اشارہ کیا کہ اللہ کے محارم سے ہر وہ چیز کہ جو شریعت محمدیہ میں، احکام الہیہ کے دائروں میں حرام کے نام سے یاد کی جاتی ہے، اس سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ ایک یہ مفہوم ہے روزے کا کہ روزہ صرف اور صرف کھانے اور پینے سے بچ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ تمام وہ چیزیں کہ جس سے نہیں کی گئی ہے شریعت میں، اللہ کی طرف سے روکا گیا ہے، سب سے خود کو روک لینے کا نام ہے۔ اب انسان اس منزل پہ ہو کہ اس کی خواہش اپنی خواہش نہیں رہ جاتی، اس کی چاہت اپنی چاہت نہیں رہ جاتی، اگرچہ یہ انسان کی پوری زندگی میں مطلوب ہے خالق کی جانب سے، لیکن بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں، رمضان المبارک کا تقاضا یہ ہے، روزوں کی تقاضا یہ ہے کہ، اور روزوں کی طلب یہ ہے کہ انسان خود کو ایسا بنا لے کہ اس کی ہر خوشی اور اس کی ہر طلب رضا معبود سے سرچشمہ پائے۔ جو کچھ کر رہا ہے وہ صرف اور صرف رضا معبود کے حصول کے لیے۔ هو الامساك عن كل ذنب هو الامساك عن كل محارم، دوسرا جو اہم رخ ہے حقیقی روزہ وہ ہے کہ جو اسلامی روزے کو سماجی روزے سے الگ کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر سماجی روزے کا آپ نام دیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ روزہ ریاکاری کی علامت ہوتا ہے، لیکن جو اسلامی روزہ ہوتا ہے وہ اخلاص کا مرکز ہوتا ہے اور نقطۂ پرکار ہوتا ہے۔
جی،
اور یقیناً روزہ ہی عبادات الہیہ میں سے ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اخلاص کو اعلیٰ پیمانے پر پرکھا جا سکتا ہے، اور پرکھنے والا انسان خود روزہ دار ہوتا ہے، خود عابد ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی لیے امیر المومنین نے اپنا طولانی قول، خطبہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ کافی تفصیلی گفتگو ہے۔
قبلہ شریف صاحب اگر اجازت دیں تو اس خطبے کو سننے سے پہلے خود قبلہ اوقاف جناب احتشام عباس زیدی صاحب کی گفتگو اسی سلسلے میں سنتے ہیں کہ اسلام میں روزے کی حیثیت کیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے اس موضوع کو اس عنوان سے ہم لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اور ناظرین کرامی کے سامنے پیش کیا ہے کہ اسلامی روزہ کیا ہے اور سماجی روزہ کیا ہے۔
جی ہاں،
میں ایک ذرا سا اس میں فرق کرنا چاہتا ہوں۔ بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اسلام کی شکل میں اور اسلام کی صورت میں جو کچھ چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں، وہ اس حیثیت سے پہنچائی ہیں کہ انسان کو کون سی چیزیں لازمی ہیں اور ضروری ہیں، انسان کے لیے کن چیزوں کے لیے اسے روکا جانا چاہیے اور کن چیزوں کی اسے تاکید کرنی چاہیے کہ بھئی تم یہ کرو اور یہ نہ کرو۔
جی،
اسلام ایسا دین ہے جو انسان سے الگ نہیں ہے کہ یہ تصور کیا جائے کہ انسان ایک الگ چیز ہے اور انسانی سماج ایک الگ چیز ہے، انسانی معاشرہ ایک الگ چیز ہے اور اسلام ایک الگ چیز ہے۔ صحیح. اور اسلام انسانی معاشرے کے اوپر تھوپی جانے والی ایک چیز ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. انسان کی فطرت میں اور انسان کی نہاد میں پروردگار عالم نے جو چیزیں رکھی ہیں، یہ خود انسان کا وجود، اس کے تقاضے، اس کے احساسات، اس کی ضرورتیں، اسے فائدہ پہنچانے والی چیزیں اور اسے نقصان پہنچانے والی چیزیں، انہی کو اصطلاح میں احکام قرار دے دیا گیا ہے اور انہی کو نام دیا گیا ہے ایک دین کے عنوان سے کہ جسے اسلام کہتے ہیں، کوئی الگ سے چیز نہیں ہے. ہم اس کی پیروی کرنے کے سلسلے میں خود مغالطہ کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور انسان ایک الگ چیز ہے. اسی طرح سے اسلامی روزہ ایک الگ چیز ہے اور سماجی روزہ ایک الگ چیز ہے، یہ مغالطہ ہے.
جی
حقیقتاً ہونا یہ چاہیے کہ اسلامی روزہ کیا ہے اور غیر اسلامی روزہ کیا ہے.
صحیح،
آپ اس نقطے کی باریکی کو محسوس کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انسان اس فطرت کی بنیاد کے اوپر، اس کے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے کہ جہاں اسے یہ بھی شوق دلایا گیا ہے صوموا تصحوا کہہ کے، بھئی تم اپنے بدن کو زیادہ محسوس کر رہے ہو اور اپنے بدن اور اپنے جسم کے بارے میں زیادہ سوچتے ہو، تو اس زاویے سے بھی آؤ اور آگے دیکھو کہ یہ روزہ تمہارے جسم اور تمہاری صحت کے لیے کتنا مفید ہے. وگرنا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، فطرت الہی ہے کہ جسے دین پروردگار کہا جاتا ہے.
جی
اور اسی اسلام کی بنیاد جو ہے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ارشاد گرامی کے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے: الصلاۃ، الصوم، الزکات، الجہاد، الولایہ. نماز، روزہ، زکات، جہاد اور ولایت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام، ولایت اللہ، ولایت رسول اور ولایت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام. امام نے اس میں، اس حدیث مبارکہ میں، صوم کو اسلام کا اساسی رکن قرار دیا ہے، بنیادی رکن قرار دیا گیا ہے. تو اس حدیث سے ہی خود یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اسلامی روزہ اصل میں اسلامی چیز ہے، کوئی غیر اسلامی تصور
نہیں کیا جا سکتا،
کیا ہی نہیں جا سکتا اس سلسلے میں. اب یہ بات الگ ہے کہ جو چیزیں بھی خداوند عالم کی طرف سے انسان کے اوپر لاگو کی گئی ہیں اور قرآن نے جس کی تاکید کی ہے، اسے آپ اسلام کا نام دے دیتے ہیں، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے وہ بھی اسلام ہے، جن چیزوں کی تاکید کی گئی ہے وہ بھی اسلام ہے، تو اب اس کا نام آپ دے دیتے ہیں کہ یہ اسلام ہے. وگرنہ انسانی تقاضوں کو، انسانی ضرورتوں کو سمیٹ کے ایک دستور بنایا گیا ہے جو قرآن کریم میں ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم اسے اپنے طور سے الگ کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام ہے.
جی
بہت ہی مغالطہ ہے اس بات کا ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم روزے کو اسلامی رنگ بھی دیتے ہیں اور سماجی رنگ بھی دیتے ہیں، اور ہر چیز کو اسی زاویے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، گویا ہم کچھ الگ ہیں اور دین کچھ الگ ہے. ہم اپنے آپ کو اسلام کے دائرے سے الگ کرنا چاہیں تو راہ کفر اختیار کر لیں، اطمینان سے الگ ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم، یعنی وہ ٹیڑھی راہ اگر اختیار کر لیں، ورنہ اگر ہم سیدھی راہ کے اوپر، فطرت کے اوپر اگر چلتے رہیں، تو گویا اسلام کی راہ کے اوپر ہم چل رہے ہیں.
جی
اور اسی کے تقاضے پورے کر رہے ہیں. سیدھی راہ اور فطری راہ کے اوپر چلنے کا ایک نسخہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں.
جی
یہ اس کا اسلامی پہلو ہے.
جی
اب یہ ہے کہ ہمارے یہاں انہی غلط نظریات کی روشنی میں روزے کو ایک سماجی پہلو اور سماجی رنگ دے دیا گیا.
میرا مقصد اس موضوع گفتگو جو انتخاب کیا ہے وہ یہ تھا، ماہ مبارک رمضان میں بسا اوقات دیکھنے کو ملتا ہے کہ روح عبادت کا فقدان پایا جاتا ہے، اس لیے اس عنوان کا انتخاب کیا گیا، اسلامی روزہ اور سماجی روزہ. البتہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ روزہ صرف اسلامی ہے، غیر اسلامی روزہ اس کے مقابلے میں لایا جا سکتا ہے؟
یہ صرف لفظوں کا پھیر ہے. آپ نے اسے سماجی روزہ کہا ہے اور میں اسے غیر اسلامی روزہ کہہ رہا ہوں.
جی.
وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حقیقتاً ہم نے اسے بنا رکھا ہے.
صحیح.
اور یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو ہم اپنے باطن کے اندر ٹٹولیں تو ہم کو احساس ہوگا.
جی.
ہم کتنا کام خالص اللہ کے لیے انجام دے رہے ہیں روزے کے سلسلے میں. جتنا کام خالص اللہ کے لیے انجام دے رہے ہیں وہ اسلامی روزہ ہے.
جی.
اور جتنا کام ہم اپنے نفس کے لیے انجام دے رہے ہیں وہ غیر اسلامی یا سماجی روزہ کہلا سکتا ہے.
صحیح.
اور اگر اور اسے آپ اگر دیکھنا چاہیں تو لمبی لمبی افطار اور لمبے لمبے دسترخوان اور زیادہ سے زیادہ کھانا اور پینا, جبکہ قلت عقل کو یعنی کم کھانے کو روزے کی روح قرار دیا گیا ہے.
صحیح.
اسی طرح کم بولنے کو روزے کی روح قرار دیا گیا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اس انسان جس قدر کم کھائے اس روزے میں, قلت العقل, جس قدر کم کھائے, جس قدر کم بولے, جس قدر کم ایسے دنیاوی معاملات میں اپنے آپ کو مبتلا کرے کہ جو اسے خدا سے دور کرتے ہیں, اگر یہ کرتا ہے تو واقعی اس کا روزہ اسلامی روزہ.
جی ہاں.
رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا سلما. يا سروري وأغنيتي وعبادي وأنيسي وعدتي ومرادي.
قبلہ حسینی صاحب, آپ کی گفتگو خود اسلام میں روزے کا تصور, مولا کائنات کا وہ خطبہ جو آپ بیان کرنا چاہ رہے تھے, سننے کے لیے ہم حاضر ہیں.
جی, مولا کائنات کا تفصیلی خطبہ ہے جس میں انہوں نے مختلف احکام الہیہ کے اسباب کو بیان فرمایا ہے, حج کی علت کو بیان کیا, نماز کی وجہ کو بیان کیا, اور تمام وجوہات اور علل و اسباب کو بیان کرتے ہوئے روزے پر جب آتے ہیں تو ایک جملہ صرف میں اپنے ناظرین محترم کی خدمت میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے, فرض اللہ الصیام ابتلاءً لاخلاص الخلق. اخلاص کی گفتگو میں کر رہا تھا کہ ایک اہم رکن اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ اسلامی روزے کی جو خصوصیت ہے وہ اخلاص کا پایا جانا ہے. اور آپ ارشاد فرماتے ہیں, روزے کو اللہ نے اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ اپنی مخلوق کے اخلاص کو آزما سکے.
جی.
یعنی گویا روزہ مرکز ہے اخلاص خلق کو آزمائے جانے کا. اب یہاں پہ ایک جملہ میں اگر آپ لوگ اجازت دیں تو عرض کر دوں, ابھی تک جب سے ہم لوگوں پروگرام یہ شروع ہوا, ہمارے ناظرین کی خدمت مختلف یہ گفتگو ہو رہی ہے مختلف زاویوں سے, مختلف طریقوں سے, کہ کھانے پینے کا صرف نام نہیں ہے اور روکا گیا ہے اور یہ ساری چیزیں. مگر ایک بات میں عرض کر سکتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا کہ صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے یا صرف کھلانا ریاکاری, لیکن یہ چیز قابل غور ہے کہ اگر یہی کھلانا پلانا, یہی لوگوں کو دعوت دینا, یہی افطاری کرانا, مسجد میں بھیجنا یا گھروں میں بنوانا, کثرت سے لوگوں کے یہاں بھیجنا, یہی اگر روزہ داروں کے روزے کے افطار کے طور پہ خلوص کے ساتھ انجام دیا جائے تو نہ صرف یہ کہ ریاکاری کے دائرے سے نکلتا ہے اور مذمت کی وادیوں سے باہر آتا ہے, بلکہ محبوب پروردگار قرار پاتا ہے یہ عمل انسان کا. اس لیے نبی کے حدیث سے یاد دے تو عرض کروں کہ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ دار کو افطار کرانا بے انتہا ثواب ہے, چاہے وہ ایک گلاس پانی اور شربت یا آدھی کھجور ہی کی حد تک کیوں نہ ہو.
جی ہاں, میرا مقصد یا اس پروگرام کا مقصد ہرگز ناظرین کرام کی دل شکنی نہیں ہے. مولوی صاحب, کیونکہ معاشرے میں جہاں ایک طرف ایسے افراد نظر آتے ہیں جنہوں نے صرف اور صرف مادیات کی طرف تمام اپنے اذہان کو متوجہ کر رکھا ہے، تمام تر ان کی توجہات کا مرکز کھانے کی آمادگی ہے، وہاں سماج میں کچھ ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جنہیں اللہ نے نوازا ہے اور وہ اپنی تمام تر تلاش و کوشش کو ماہ رمضان میں صرف کرتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ خالصتاً لوجہ اللہ راہ خدا میں اس پیسے کو خرچ کریں اور لوگوں کے لیے افطار کا انتظام کرائیں، غریبوں کی مدد کریں، یتیم بچوں کے سر پر دست شفقت پھیریں۔
لفظ اخلاص کے سلسلے میں
جی
ظاہر ہے کہ روح ماہ صیام جو ہے اخلاص ہے۔
صحیح،
شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مسجد میں دیے گئے اپنے خطبے میں اس نقطے کی طرف خاص طور سے توجہ فرمائی ہے، اور آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ فرض اللہ الصیام تثبیتا للاخلاص، پروردگار عالم نے ماہ صیام کو اس لیے فرض کر دیا لوگوں کے اوپر کہ وہ تثبیت کر دے اخلاص کو، یعنی محکم کر دے۔
صحیح،
لوگوں کے درمیان جس قدر انسان روزہ رکھے گا اسی قدر اس کا اخلاص جو ہے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ماہ مبارک جو ہے شہزادی کونین کے قول کی روشنی میں اخلاص کو مضبوط اور محکم بنانے کی عبادت ہے،
ایک مشق ہے، ایک تمرین ہے،
مشق
ہے
جی۔ لیکن ظاہر ہے ایک پہلو کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، ایک پہلو کی طرف مولانا اشارہ کر رہے ہیں، اس کے درمیان ہی کا راستہ ہمارے لیے بنیادی راستہ ہے، وگرنہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہمارے سامنے ہے، یہ حدیث معراج کی حدیث ہے اور بہت ہی اہم حدیث ہے۔ معراج میں پروردگار عالم نے لفظ احمد کہہ کے یاد کیا ہے
جی،
الذی سمی فی السماء باحمد، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ معراج میں پیغمبر سے جتنی بھی گفتگو پروردگار عالم نے کی ہے لفظ احمد سے کی ہے، احمد کے نام سے کی ہے۔ یہ حدیث بھی ایسی، قال اللہ تعالی یا احمد ان العبادۃ عشرۃ اجزاء تسعۃ منہا فی طلب الحلال۔ یہاں ایک نقطہ اور بھی ہے اس حدیث مبارکہ میں کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو کما رہے ہیں یہ کوئی اور چیز ہے، دین نہیں ہے، لیکن یہاں اس حدیث مبارکہ میں خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ خدا عبادت کے 10 جز ہیں جس میں سے 9 جز کسب حلال ہے۔ اس کے بعد پیغمبر نے پوچھا، قال یا رب ما اول العبادہ،
پہلی عبادت اس میں سے
اول ترین، مہم ترین، اہم ترین عبادت کیا ہے؟ جواب ملا، قال اول العبادت الصوم۔
اللہ اکبر،
مہم ترین اور اہم ترین عبادت جو ہے وہ صوم ہے، اگرچہ ایک جگہ نماز کے سلسلے میں بھی یہ ذکر کیا گیا ہے، اور اولین پرسش نماز وَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا
وَإِن
رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، لیکن یہاں تاکید کی گئی ہے اس بات کی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جس قدر اخلاص پایا جاتا ہے کسی اور عبادت میں یہ اخلاص نہیں پایا جاتا جی۔ تو فرمایا کہ اول العبادت الصوم، هل تعلم یا احمد ما میراث الصوم، کیا تم جانتے ہو کہ صوم کی یا روزے کی میراث کیا ہے؟ روزے کی میراث، قال لا یا رب، پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں جانتا ہے میرے پروردگار، تو ہی بتا دے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، قال میراث الصوم قلۃ العقل وقلۃ الکلام۔
صحیح،
صوم کی میراث یہ ہے کہ کم کھایا جائے، کھلانے کی بات نہیں کی جا رہی،
صحیح،
کم کھایا جائے اور کم گفتگو کی جائے۔ اس کی تشریح اگر کی جائے گی تو ایک گھنٹہ جو ہے وہ صرف اسی میں صرف
جی
ہو سکتا ہے۔
اگر اجازت دیں اس حدیث کی گفتگو آپ سے بھی جاری رہے گی۔ قبیلہ حسینی صاحب، خود روزے کے، جیسا کہ ابھی مولانا نے اشارہ کیا ہے، یہ پروردگار کا پیغمبر اعظم سے خطاب، خود روزے کے معنوی فوائد کیا بیان کیے جا سکتے ہیں اسلام کے روزے؟
جی ہاں، روزے کے، جیسا کہ آپ نے ابتدائی گفتگو میں ہی اشارہ فرمایا، روزے کے مختلف فوائد ہیں، اور اگر ہم فوائد کو دیکھتے ہیں تو دو طریقے کے فائدے روزے کے سامنے آتے ہیں، ایک معنوی فوائد ہیں اور ایک ظاہری یا مادی نام دیا جائے تو مادی اور ظاہری فوائد ہیں۔ جہاں تک معنوی فوائد کی گفتگو ہے تو آیات و روایات سے متعدد فوائد ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن خلاصہ کیا جا سکتا ہے ان فوائد کو پانچ حصوں میں. پہلی چیز یہ ہے کہ روزہ قرب الہی اور تقوی کا سبب بنتا ہے،
جی،
جس کی طرف اسی آیت میں اشارہ ہے جو آپ نے بھی قرآت فرمائی،
لعلکم تتقون.
جی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ جملہ قابل غور ہے کہ روزے کے حکم کے ساتھ ساتھ تقوی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر روزہ دار ہو جائے انسان تو تقوی الہی حاصل کر سکتا ہے اور متقی بن سکتا ہے، اور یقیناً متقی مقرب بارگاہ الہی قرار پاتا ہے. یہ ایک پہلا فائدہ.
اللہ قرآن کریم کی آیہ کریمہ ہے جہاں پر متقین حضرات کے لیے ایک نوید اور مجدہ سنایا ہے پروردگار عالم نے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ.
جی جی، وہاں دوسرا فائدہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ روزہ ایک طرف جہنم سے بچاتا ہے، سپر ہے جہنم کے مقابلے میں، اور دوسری جانب یہ روزہ جنت کے لیے پروانہ بن جاتا ہے.
جی،
چنانچہ حدیث ہے الصوم جنۃ من النار، پیغمبر کی حدیث، یعنی روزے کے ذریعے سے انسان آتش جہنم سے خود کو بچا سکتا ہے، سپر اور ڈھال ہے جہنم سے بچانے کے لیے روزہ. دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ ان للجنت بابا یدعى الریان لا يدخل فيها الا الصائمون، کہ جنت میں ایک باب ہے کہ جس میں، دوسری عبارتوں میں ہے، ایک باغ ہے کہ جس میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا ہے سوائے روزہ داروں کے. یعنی اللہ نے روزہ داروں کی خصوصیت عطا کی ہے کہ جو روزہ دار ہے، جو صائم ہے، اس سے مخصوص کر دیا گیا ہے ایک علاقے کو، ایک خطے کو، یا ایک باغ کو جنت کے، کہ جہاں کسی اور کا قدم بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ اس کے بعد پھر تیسرا ہم فائدہ دیکھتے ہیں کہ روزہ گناہوں سے بچاتا ہے.
جی،
ساتھ ہی ہم چوتھی چیز یہ دیکھتے ہیں کہ روزہ قبولیت دعا کا ضامن بن جاتا ہے. چنانچہ پانچویں امام فرزند رسول امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دعوت الصائم عند افطار ہی لا ترد. دوسرے معصومین نے بھی یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے دوسرے الفاظ کے ساتھ، کہ روزہ دار جب روزے کے وقت، افطار کے وقت کوئی دعا کرتا ہے تو یہ دعا اس کی ضرور قبول ہوتی ہے. یہ ایک فائدہ ہے انسان کا کے لیے روزے کا. پانچواں اور آخری فائدہ جو معنوی فائدے کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے، کہ خود یہ روزہ صفات حسنہ کے اضافے کا سبب بن جاتا ہے. اب آپ سوچئے وہ عمل کتنا بہتر ہوگا اور کتنا حسن ہوگا کہ جو نہ خود یہ کہ عبد کو اس عمل کے انجام دیے جانے کے نتیجے میں ثواب کے دروازوں پہ دستک دینے میں کامیاب کرتا ہے، بلکہ یہ زمینہ بن جاتا ہے، سیڑھی بن جاتا ہے، راستہ بن جاتا ہے دوسرے حسنات کی وادیوں میں وارد ہونے کا بھی. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے الصیام نصف الصبر، روزہ نصف صبر ہے، اور صبر خود عمل حسنہ ہے، صفت حسنہ ہے. میں نے عرض کیا روزہ صفات حسنہ کے اضافے کا سبب بنتا ہے. ان اللہ مع الصابرین،
واستعینوا بالصبر والصلاۃ.
جی، قرآن مجید کی نص موجود ہے. تو اب یہ روزہ جو ہے اس کو نصف صبر بتایا گیا ہے، یہ صبر کا جز، نصف حصہ ہے، نصف جز ہے. اب ہم دوسری جگہ دیکھتے ہیں ارشاد ہوتا ہے حتیٰ اس روزہ دار کا معمولی عمل بھی حسنات میں شمار ہوتا ہے. چنانچہ ارشاد پیغمبر ہے صمت الصائم تسبیحا ونومه نومه عبادۃ ودعاؤه مستجاب مستجاب وعمله مضاعف، کہ اگر انسان خاموش رہتا ہے تو اس کی خاموشی بھی تسبیح شمار ہوتی ہے
سبحان اللہ
حالت روزہ میں، سوتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت شمار ہوتا ہے، اگر یہ روزہ دار دعا کرتا ہے تو اس کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اور اس کا عمل کئی برابر ہو جاتا ہے ثواب کے اعتبار سے، درجات کے لحاظ سے.
صحیح.
تو یہ سارے معنوی فوائد ہیں جو روزے کے ہیں اور انسان سے روبرو ہوگا.
یقیناً معنوی فوائد کی جہاں گفتگو ہوگی وہاں ظاہری فوائد یا مادی فوائد جن کا آپ نے نام دیا اس کی گفتگو بھی ہوگی.
ومرادي رمضان رمضان رمضان
رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا سلما
يا سروري ومنيتي وعبادي وأنيسي وعدتي ومرادي.
قبلة أبي شبيب صاحب نے گفتگو کی ہے اور روزے کے مراتب کو بھی ایک اشارہ کیا ہے. درحقیقت دو سوال کو میں ایک میں ضم اور منظم کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ خود روزے کے سماج پر کیا اثرات دکھائی دیتے ہیں, کیا اثرات ہمیں دکھتے ہیں اور کیا اثرات دکھنے چاہیے. مراتب روزہ کیا ہونے چاہیے معصومین کی احادیث کی روشنی میں, اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں؟
میں مقدمتاً مولانا کی گفتگو کی گیا کہ تکمیلے کے طور کے اوپر ایک بات کہہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ آپ نے فرمایا حدیث میں ہے یہ موجود کہ روزہ نصف صبر ہے, یعنی آدھا صبر. اگرچہ قرآن مجید میں جو آیت ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, یہ ہے, یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ روزہ خود صبر ہے.
جی,
اور معصومین کی تفسیر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سے مراد جو ہے وہ نماز اور روزے سے مدد طلب کرنے کو کہا گیا ہے. عجیب چیز ہے کہ بڑے شد و مد کے ساتھ ہمارے معاشرے میں یہ واقعہ سنا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے, مجلسوں میں بیان ہوتا ہے, سامعین کے کانوں میں یہ بات پوری طرح سے پڑی ہوئی ہے. اور یہ ایک فضیلت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے طور کے اوپر ہمارے گویا ذہن کے اندر موجود ہے اور ہمارے یہاں تذکرہ ہوتا ہے اس کا. لیکن ہمارا معاشرہ جو ہے روزے کی اس حیثیت کو قبول نہیں کرتا, دوسری چیزوں کی طرف جاتا ہے اپنی حاجتوں کے تکمیل کے لیے, حاجت براری کے لیے, ایسی چیزوں کی طرف جس کے لیے نص موجود نہیں ہے, اس کے لیے کوئی روایت موجود نہیں ہے, کوئی عمل معصوم موجود نہیں ہے, کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے. جبکہ روزے کے لیے پورا ایک واقعہ موجود ہے, پورا سورہ اسی کی بنیاد کے اوپر نازل ہوا ہے. سورہ دہر پورا سورہ اسی کی بنیاد کے اوپر نازل ہوا ہے. اور افسوس جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے قرآن کی اس سورہ دہر کی اہمیت کو سمجھنے کے بجائے اور روزے کی اہمیت کو سمجھنے کے بجائے دوسری چیزوں سے لو لگانے کی کوشش کرتا ہے, اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم دین کا کام انجام دے رہے ہیں. جبکہ دین کا کام وہی ہے کہ جسے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے یا اپنے قول کے ذریعے یا اپنے عمل کے ذریعے ہم کو تعلیم کیا ہے, وہ دین. اور اسی دین کی بنیاد کے اوپر ہمیں اپنے پروردگار عالم سے مدد طلب کرنی چاہیے, یا نماز منت کی منت مانی جائے یا روزے کی نیت کی جائے.
جی,
منت مانیے, یہ روزے کا یہ پہلو جو ہے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ ایک نئے رخ کی طرف ہماری گفتگو چلی گئی ہے, لیکن یہ چیز تاکیداً ہمارے ہاں آنی چاہیے کہ ہم روزے کو جو اہمیت دینا چاہیے وہ نہیں دیتے,
جس زاویہ نگاہ سے دیکھنا چاہیے نہیں دیتے.
نہیں دیتے. بی بی جناب فاطمہ زہرا کی منزلت ہمارے دلوں میں کیا ہے, امیر المومنین کی منزلت ہمارے دلوں میں کیا ہے, امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی منزلت ہمارے دلوں میں کیا ہے, پیغمبر کے حکم کی حیثیت ہمارے دلوں میں کیا ہونی چاہیے, جناب فضا کا کردار ہمارے لیے کیسا ہونا چاہیے, ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. لوگوں نے کسی اور طرف موڑ دیا, بعض چیزیں ایسی ہو گئیں کہ صاحب جو ہے وہ اسی کی طرف لوگ بڑھے چلے جا رہے ہیں. تو ہم کیوں اہل بیت کو اس زاویے سے نہیں دیکھتے اور روزے کو اس اہمیت کی طرف کیوں نہیں لاتے, روزے کو اس میدان میں کیوں نہیں لاتے؟
جی,
میں تقاضا کروں گا کہ وہ ایک مرتبہ
خود. درحقیقت میرے سوال کا جواب کسی حد تک مجھے مل گیا ہے, ہمارے ناظرین بھی اس سے باخبر ہو چکے ہیں, لیکن پھر بھی میرا سوال یہ تھا کہ خود روزے کے اثرات سماج میں کیا دکھنے چاہیے اور کیا دکھتے ہیں؟
ظاہر ہے روزہ جو ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ قلت عقل
جی
تاکید کی گئی ہے کم کھاؤ،
قلت الکلام،
قلت الکلام، قلت عقل سے کیا فائدہ ہوگا معاشرے کے اندر؟ قلت عقل سے فائدہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم سب سے پہلے اپنے اقتصاد کو اہمیت دیں گے، ہمارا اقتصاد جو ہے
مضبوط ہو،
جس کے لیے ہم اس قدر تگ و دو کرتے ہیں، پوری زندگی ہم اسی میں لگا دیتے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم بھی اقتصادی کی بنیاد کے اوپر دیتے ہیں، اللہ نے روزی کا وعدہ لے لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم روزی دینے والے ہیں، لیکن ہم جو ہے روزی کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، بچوں کی پوری زندگی اسی کے اندر جھونک دیتے ہیں، ان کو وہ تعلیم نہیں دیتے کہ وہ نوکری کے ساتھ ساتھ اقتصاد کو اسلامی زاویہ نگاہ سے بھی دیکھیں۔ یہاں قلت عقل جو رکھی گئی ہے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ خود کم کھاؤ، یہ کہا گیا خود کم کھاؤ، دوسروں کو کھلانے کے سلسلے میں قلت کی طرف توجہ نہیں کی گئی ہے،
جی
جس قدر ممکن ہے جی تم سے تم انہیں کھلاؤ، سیر کرو، جہاں تک تم سے ممکن ہو سکے تم سیر کرو، اور یہ اسی واقعے کے اندر بھی آتا ہے۔
صحیح،
یہاں قلت عقل ہی نہیں ہے بلکہ یہاں تو یہ ہے کہ پانی سے افطار کیا جا رہا ہے اور روٹیاں ساحل کے حوالے کی جا رہی ہیں، یہ کھلانے کا انداز ہے معاشرے کے اندر۔ ماہ سیام میں لوگ کھلاتے ہیں، بہت ہی اچھا عمل ہے، مستحسن عمل ہے، لیکن اخلاص کی بنیاد کے اوپر ہونا چاہیے، کسی اور بنیاد کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ تو قلت عقل جو ہے وہ ہمارے اقتصاد کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے، قلت کلام ہمارے معاشرتی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس قدر زبان کم بولے گی اتنا جھوٹ کم ہوگا، جتنا جس قدر زبان کم بولے گی اتنی غیبت کم ہوگی، جس قدر زبان کم بولے گی اتنی ہی چغلی کم ہوگی، جس قدر زبان کم بولے گی اسی قدر فریب کم ہوگا، بے وفائی کم ہوگی، سمجھ رہے ہیں آپ
جی؟
تو ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے گا۔
صحیح،
اور یہ ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے گا کہ جو روزے کے ذریعے ہم تک، یعنی تمرین جو ہے وہ روزے کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے، اس کی پریکٹس جو ہے وہ کہیں اور نہیں ہو سکتی، ماہ سیام میں ہو سکتی۔
جی ہاں، قبلہ حسینی صاحب، ایک آخری سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ روزے کے معنوی فوائد ایک طرف، خود ظاہری فوائد کیا بیان ہو سکتے ہیں؟
ظاہری اور مادی فوائد متعدد ہیں، جن کو اگر مختصر کیا جائے تو کم سے کم تین عناوین میں سمٹ کر وہ آئیں گے۔
جی
پہلا یہ ہے کہ خود روزہ وجود انسان پر تین اہم اثرات ڈالتا ہے، وجود ایک شخص پر تین اہم اثرات ڈالتا ہے، اس کی روح کو لطیف بناتا ہے، اس کے ارادے کو قوی اور مستحکم بناتا ہے، اور اس کے غرائز جنسی کو، اس کی شہوانی قوتوں کو کنٹرول میں رکھتا ہے، معتدل بناتا ہے، حد اعتدال میں لاتا ہے، یہ ایک فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روزہ معاشرے میں بھی برابری اور اعتدال لاتا ہے، چنانچہ اعلان ہوتا ہے انما فرض اللہ الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر، اس کی طرف آپ کی گفتگو میں اشارہ تھا کہ پروردگار نے روزے کو اس لیے واجب قرار دیا تاکہ غنی اور فقیر کو برابر لا سکے، ایک مرحلے میں قرار دے سکے، رکھ سکے۔ اور وذالک یہ اس لیے ہے کہ ان الغنی لم یکن لیجد مس الجوع فیرحم الفقیر، کیونکہ غنی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ بھوک اور پیاس سے روبرو ہو تاکہ اسے تشنگی کا اور بھوک کا احساس ہو اور پھر نتیجتاً وہ فقیر پر، نادار پر رحم کرے، لیکن روزہ جب واجب قرار دیا جائے گا تو جو غنی ہوگا، مالدار ہوگا، وہ بھی روزے کی وجہ سے ان دونوں چیزوں سے روبرو ہوگا، بھوک اور پیاس سے، تو نتیجتاً پھر وہ فقیر پر رحم کرے گا۔ وَإِنَّ الْغَنِيَّ كلما اراد شيئا قدر عليه فاراد الله تعالى ان يستوي بين خلقه، بس غنی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، وہ اس حالات میں ہوتا ہے کہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کو پا لیتا ہے، اسے انجام دے لیتا ہے، کھانے کی طلب ہوئی حاضر، پینے کی کسی چیز کی طلب ہوئی حاضر، لیکن اللہ نے یہ چاہا کہ روزے کے بہانے سے ان دونوں کو ایک مرحلے میں قرار دے، برابر رکھے۔ یذیق الغنی مس الجوع والالم لیریق علی الضعیف ویرحم الجائع، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ غنی اور مالدار کو بھوک کا مزہ چکھائے، بھوک اور پیاس کا مزہ چکھائے، تکلیفوں کا مزہ چکھائے، تاکہ وہ جو ضعیف ہے اس سے رقت قلب کے ساتھ و نرمی سے پیش آئے، اور جو بھوکا ہو اس پر رحم کرے، اس سے مدارات سے پیش آئے جی. اور پھر تیسرا اور اہم حصہ یہ بھی ہے کہ متعدد امراض سے بچاتا اور حفاظت کرتا ہے روزہ، یہ مادی فائدہ یا ظاہری فائدہ ہے
جی.
چنانچہ امساک کی طرف تمام طبیبوں نے اور ڈاکٹروں نے، حکیموں نے تاکید کی ہے، اور اسی سلسلے میں الیکسی سوفورین جو روس کے ایک دانشمند ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں روزے کے کم سے کم 20 ایسے فوائد بتائے ہیں کہ جس میں یہ ذکر کیا ہے کہ روزہ کم سے کم 20 امراض سے بچانے کا نام ہے. روزے کے ذریعے 20 امراض سے انسان بچ سکتا ہے، جس میں کم خونی ہے، درد چشم یا آنکھوں کا درد ہے، شوگر ہے، اسی طریقے سے موٹاپا ہے، جلدی امراض ہیں، کڈنی کی خرابی ہے، زخم بدن ہے، یا بعض کینسر بھی ایسے ہیں کہ جس سے، اب یہ توضیحات اور تفصیلات بتانے کی
یقیناً اس کا وقت نہیں،
مگر اس سے بچاتا ہے، 20 کم سے کم 20 امراض سے روزہ بچاتا ہے. اور شاید اسی کی طرف نبی کا، بلکہ یقیناً نبی کا قول بھی اشارہ کر رہا ہے کہ المعدہ تو بیت کل دائن والحمیت راس کل دوا، کہ معدہ تمام بیماریوں کا گھر اور مرکز اور جڑ ہے، اور حمیہ یعنی امساک یعنی کھانا، کم کھانا یا قلت عقل، یہ تمام دواؤں کا مرکز
جی
ہے.
قبلہ زیدی صاحب، آخری پروگرام میں حسن ختام کے طور پر میرے سوال کا ایک جز تھا مراتب روزہ، صرف اسما چند سیکنڈ کے اندر ہمارے ناظرین کے لیے.
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں صوم القلب خیر من صیام اللسان و صیام اللسان خیر من صیام البطن. یہ ایک مراتب اس حدیث میں بھی
جی بیان
ظاہر ہوتے ہیں. انسان کا ایک مرتبہ جو ہے وہ روزے کا پہلا مرتبہ جو ہے یہ عام ہے مرتبہ، یعنی وہ پیٹ کا روزہ رکھتا ہے. صوم بطن، صوم بطن یعنی کھاتا پیتا نہیں ہے، اس طرح سے وہ صرف واجب کی ادائیگی تو کر لیتا ہے لیکن جو روح روزہ ہے اس تک نہیں پہنچتا
جی.
اس کے بعد پھر دوسرا مرتبہ جو ہے وہ خاص مرتبہ ہے
صحیح.
کہ انسان اپنی زبان کو، اپنی نگاہ کو، اپنی شہوت کو کنٹرول کرے، اور یہ روزہ روزہ خاص کہلاتا ہے
جی.
تیسرا روزہ جو ہے وہ خاص الخاص روزہ ہے. یہ خاص الخاص روزہ کیسا ہے؟ یہ ایسا روزہ ہے کہ جس میں انسان اپنے دل اور دماغ کو بھی اس طرح کنٹرول میں رکھتا ہے کہ کسی طرح کی کوئی کثافت، کسی طرح کا کوئی گناہ فکری اعتبار سے بھی اس سے سرزد نہ ہونے پائے
صحیح.
خیال بھی گناہ کا نہ آنے پائے
جی.
یہ اعلی ترین روزہ ہے جسے خاص الخاص روزہ کہا جاتا ہے
جی ہاں. بہت شکریہ قبلہ حسینی صاحب، قبلہ زیدی صاحب بہت شکریہ. آئندہ پروگرام میں بھی انشاءاللہ آپ حضرات سے استفادہ کیا جائے گا. محترم ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ماہ مبارک رمضان یقیناً دعاؤں کے مستجاب ہونے کا مہینہ ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ان تمام گفتگو کا خلاصہ صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہمارا روزہ ایسا روزہ ہونا چاہیے جہاں صرف و صرف عبادت و بندگی پروردگار کا تصور پایا جائے، ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں بسر ہو. اس امید کے ساتھ ہم اس پروگرام کو اختتام کی منزلوں تک پہنچاتے ہیں اور بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں. کریم پروردگار، تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کا، ہم سب کو اس مبارک و مسعود مہینے میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت و بندگی کرنے کی توفیق کرامت فرما. آمین بحق آل طٰہٰ و یاسین. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آئندہ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
صلاة الله.